بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین اینڈ ویلکم ٹو دس شو. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. انٹروڈکشن اپنی آج بالکل شارٹ رکھوں گی کیونکہ مجھے امید ہے آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین, آج جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے, ہم پہ بہت الزامات لگائے جاتے ہیں کہ پانچ مخصوص ٹاپکس ہیں, این آر او, صدر زرداری, پالیٹکس, پاکستان میں ٹارگیٹ کلنگ, ان کے علاوہ ہم کسی پہ بات نہیں کرتے. آج کا جو مخصوص سبجیکٹ ہے وہ ذرا سینسیٹیو بھی ہے, اس کو ہم نے بہت آرام سے لے کے چلنا بھی ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے اس پہ خط لکھے ہیں, فیس بک پہ نوٹس ڈالے ہیں اور بہت زیادہ مجھے ارج کیا گیا ہے. تو عوام کی جو ٹوٹیلٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس سبجیکٹ کو چوز کیا ہے. وہ کیا ہے آپ کو اس وقفے کے بعد بتائیں گے, اور وقفے کے بعد اسپیشل پروگرام کی ایک اسپیشل رپورٹ. بٹ یو مسٹ واچ ٹوڈیز شو, لیکن تحمل کے ساتھ, رائٹ آفٹر دس بریک. پہچان بنائے ہوئے ہیں ہمیں لاہور میں جوائن کر رہے ہیں ایک اور بہت ہی سینئر اسلامک اسکالر ڈاکٹر عبد الغفور رشید صاحب. راشد صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اور آپ ہی کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ آپ کا بھی بڑا واضح موقف ہے علم کے حوالے سے اور جو قرآن پاک ہے اس کے حوالے سے اور جو ہدایت مسلمانوں کو دی ہے اس کے حوالے سے. ناظرین, آج کے ٹاپک کا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گیسٹ تو میں نے ان کا تعارف کرا دیا, میں نے یہ بھی کہا کہ تحمل سے یہ پروگرام دیکھیے گا اور جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے, کیونکہ ہم بذات خود ایک جذباتی قوم ہیں اور بہت جلد ہمیں ایک دوسرے پر غصہ بھی آ جاتا ہے, وہ معاملہ کوئی بھی ہو, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دیکھنا, جن کو سمجھنا اور پھر ان کے اوپر سوالات اٹھانا اور ان کے جواب لینا سینئر اسلامک اسکالر سے ہمارا فرض بنتا ہے. ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں ناظرین. یہ رپورٹ میں نے بھی دیکھی اور لوگوں نے بھی دیکھی. اس میں چند ایک چیزیں جب سامنے میرے آئیں تو مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی اور کچھ سوالات جو ہیں وہ میرے ذہن میں اٹھے, جسے میں نے مناسب یہ سمجھا کہ عوام کے ساتھ شیئر کیے جائے. آئے پہلے ایک رپورٹ پہ نظر ڈالتے ہیں, پھر اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے.
عالم اسلام میں اولیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کا آغاز کب ہوا, اس کی کوئی حتمی تاریخ تو موجود نہیں. اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں کی زیارت و ملاقات کے لیے جانا عند اللہ محبوب عمل ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے کہ صالحین کی زیارت و ملاقات کو جانا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. شریعت اسلامیہ میں مقدس مقامات کی زیارت کو جانے کی اجازت ہے. ان بابرکت مقامات میں روح زمین کی تمام مساجد, خصوصاً مسجد حرام, مسجد نبوی, مسجد اقصی, مسجد قبا اور بعض اماکن مقدسہ, مدینہ منورہ, فلسطین, شام, عراق اور یمن شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیگر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے مقامات ولادت اور وصال کی زیارت کرنا بھی ازرو شرع جائز ہے. زیارت قبور کا مقصد عبرت حاصل کرنا اور اپنی موت کو یاد کرنا ہے, جبکہ مدفن کے لیے مغفرت کی دعا اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنا بھی مقصود ہے. پاک و ہند کے مزارات کا رخ کریں تو لوگوں کا ایک جمع غفیر تو نظر آتا ہے, لیکن یہ جمع غفیر فاتحہ خوانی کے مقاصد کو بھول کر اپنی مغفرت کی دعائیں کرتا دکھائی دیتا ہے. لوگ مقامات مقدسہ پر اپنی پریشانیوں اور اپنے مسائل کا سد باب ڈھونڈتے ہوئے نظر آتے ہیں. زیارت قبور کے لیے آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ اولیاء کرام کی قبور اللہ سے مانگنے کا وسیلہ ہے. قرآن مجید کی سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں, ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں.
اللہ نے کہا ہے مانگو, لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا, یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ان سے چاہیے, نہیں, یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. یعنی آپ جاؤ گی کہیں بھی, آپ اپنی, آپ کا سورس ہوگا تو میرے لیے وہ کام جلدی ہو جائے گا, بنسبت جو کام میرے لیے ایک ہفتہ یا پینڈنگ میں ہو جائے گا اگر میں آپ کا ریفرنس لے کے جاؤں گی. اس لیے یہ ہمارے لیے ریفرنس ہے,
یہ اللہ کے اولیاء ہیں, یہاں پہ ہم ان کے تھرو مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں.
میری شادی کو 7 سال ہو گئے اور میرے گھر بچے نہیں ہیں, اس لیے میں یہاں پر آتی ہوں اولاد کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ سے, ابھی میں 2 چندی آئی ہوں, یعنی کہ 2 جمعرات آئی ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے امید سے کیا, تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ یہاں پہ منت مراد پوری ہوتی ہے.
ہمارا بھروسہ ہے, ہمارے بزرگ ہیں, اللہ کے پیارے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں, ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے.
دعا کے لیے آئی ہوں, اللہ میاں ہمارے بچوں کو ترقی ادا کرے اور ہمیں بھی نصیب اچھا کرے, میری آنکھ صحیح ہو جائے, میرے ہاتھ پاؤں میں درد ہے یہ ٹھیک ہو جائے.
میرا یقین ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے, لیکن میرا کہ ایمان ہے کہ اگر ایسے ولیوں کے دربار پہ آؤ اور دعا قبول نہ ہو, ایسا جو کہتے ہیں میرے لیے ان کا یہ پیغام ہے کہ وہ ایسا کبھی بھی نہ سنیں. اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں, اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دیتے ہیں اور نہ نفع دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی ہیں, کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں, وہ پاک ہے اور ان سے بہت بلند جنہیں وہ اس کا شریک بناتے ہیں. لوگ مزارات پر منتیں مرادیں مانتے ہیں, گرہیں لگاتے ہیں, تالے باندھتے ہیں, پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں, اگربتیاں جلاتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں. مسلمان کی پیشانی تو بنی ہی صرف اللہ رب العزت کی پاک ذات کے حضور سجدہ کرنے کے لیے ہے, تو پھر مزارات پر سجدوں کا کیا مقصد, کیا حاصل؟ مزار پر حاضر ہونے کی ابتدا کئی افراد سجدے سے کرتے نظر آتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا شرک ہے. قبروں پر سجدہ کرنا درست نہیں لیکن کرتے ہیں, قبروں سے مانگنا درست نہیں لیکن مانگتے ہیں. ایک اور بدترین روایت جو مزارات پر پروان چڑھتی دکھائی دیتی ہے وہ قبروں پر ناچنا ہے. جب اسلام میں ناچ گانے کی ہی سرے سے اجازت نہیں تو لوگ مزاروں پر ڈھول بجا کر دھمال کر کے کس عقیدت کا اظہار کرتے ہیں؟ اس سے بھی بڑھ کر عورتوں کا مردوں کے درمیان ناچنا, یہ تمام تو انتہائی شرمندگی کا مقام ہے ہی. اس پر توف یہ کہ ان بلند مرتبت ہستیوں کے مزارات نشہ کرنے والوں اور نشہ آور اشیاء فروخت کرنے والوں کی آماجگاہ بھی بن گئے ہیں. لوگ مزاروں پر اپنے مسائل کا حل نشے میں تلاش کرتے ہیں, پریشانیاں دھوئے میں اڑانے کی غرض سے مزارات کا رخ کرتے ہیں. کئی افراد کا مزارات پر آنے کا مقصد پیس پانا نہیں بلکہ نشے کا حصول ہے.
یہ اولیاء کرام ہیں, ان کی ہم آج عزت کریں گے. جو آج یہ مرد لوگ ہیں جو بے حرمتی بھی کرتے ہیں وغیرہ, کچھ چرس وغیرہ بھی پیتے رہتے ہیں, تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا, تو یہ بالکل گناہ کا کام ہے, یہ ہونا بھی نہیں چاہیے.
پہلے میں پیتا تھا بنگ, تو بنگ میں نے جب چھوڑی تو پھر میں نے مطلب کہ یہ چرس کے اوپر دھیان دیا کہ لوگ یہ بھی بہت پیتے ہیں, چلو اس کے اندر بھی دیکھو یہ بھی جڑی بوٹی ہے کہ یہ مولا کا نشہ آئے گا, فقیری نشہ آئے گا, تو یہ میں پیتا ہوں, مطلب کہ اور کوئی نشہ نہیں کرتا.
شعور و آگہی کے اس دور میں یہ تمام روایات موجود ہیں اور مزید فروغ پا رہی ہیں. اسی پر بس نہیں, منگو پیر میں سخی سلطان بابا کے مزار کے ساتھ واقع تالاب میں موجود مگرمچھوں سے بھی لوگ دعائیں کرانے اور منتیں پوری کرانے آتے ہیں.
تو میں یہ ٹیکہ دینے آئی ہوں میرے مور صاحب کو, اور میرا ایمان ہے ان کے اوپر, ہر مراد پوری کرتے ہیں, کبھی مایوس نہیں لوٹاتے یہاں سے.
کوئی سجدہ کرے, ناچے گائے, ڈھول بجائے, ہیروئن پیے یا چرس, ان افراد کو سمجھانے والا کوئی نہیں, رہنما کوئی نہیں.
اپنے اعمال کا جائزہ لو, ورنہ قبر میں رونا پڑے گا. خوبصورت اسی یہ بدن ہے, اس کو بے جان ہونا پڑے گا.
درگاہوں کے سجادہ نشین اکثر غائب ہوتے ہیں, اگر موجود ہوتے ہیں تو لوگوں کی درست رہنمائی کیوں نہیں کرتے؟ اس بات کا جواب دینے کے لیے کسی بھی درگاہ پر کوئی سجادہ نشین موجود ہی نہیں, صرف عرس کے موقع پر ہی غلطی سے درگاہ کا رخ کر لیتے ہیں. خادمین درگاہ صرف اگربتیاں, پتیاں, مٹھائیاں دینے, پانی دم کرنے اور ہدیے وصول کرنے کی حد تک ہی خادم رہ گئے ہیں. یہ تمام روایات پاک و ہند کے معاشرے میں زیادہ عام ہیں. کئی افراد ان روایات کو ہندو معاشرے کا مسلمان معاشرے پر اثر قرار دیتے ہیں. ان حالات میں زیارت قبور کا اصل مقصد پس پشت چلا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہیں. نبی پاک کی زندگی سے لوگ استفادہ کرتے ہیں, رہنمائی پاتے ہیں, تو نبی کے روزے سے کیوں ہدایت نہیں لیتے؟ دنیا کی سب سے عظیم زیارت جسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے چھونے کا خواب ہر مسلمان کی آنکھ دیکھتی ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ قرون اولا سے اب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے طبقات میں سے کسی نے در رسول کی حاضری کو اپنے لیے دینی و آخروی سعادت نہ سمجھا ہو. پوری تاریخ میں کوئی بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کوئی بھی شخص مبلغ ہو اور مسلم ہو لیکن حضور کی بارگاہ میں جانے میں آر محسوس کرے, لیکن اس بارگاہ عالی مرتبت میں جا کر تو لوگ سربا سجود نہیں ہوتے. وہاں تو لوگ تالے نہیں باندھتے, گرہیں نہیں لگاتے, پھر حضور سے بڑھ کر کیا کوئی ہستی ہو سکتی ہے جن کی قبروں پر یہ سب کچھ کیا جائے؟ لیکن گمراہوں کی رہنمائی کون کرے گا؟
گزشتہ چند دہائیوں سے بعض لوگوں نے دین کی خود ساختہ تشریح و تعبیر کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ کچھ فقہوں کا خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور، علماء صالحین اور عامۃ الناس کے قبور کی زیارت شرک، بدعت اور ممنوع ہے، جبکہ کچھ علماء مشائخ کا خیال اس کے برعکس ہے۔ زیارت قبور کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس بارے میں لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ نتیجتاً زیارت قبور کو ایک متنازع مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ کیمرامین سلمان لطیف کے ساتھ فریال عارف، سما، کراچی۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ نے دیکھا اور میں شروع کرنا چاہوں گی ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ رپورٹ دیکھ کر، لوگوں کی باتیں سن کر آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا، اور کیا وہ وجوہات ہوتی ہیں کہ عوام جو ہے وہ یہ تمام کام کرتی ہے جو ہم نے دیکھے، اسپیشلی جو کرمنل ایکٹیویٹیز جیسے ڈرگز کا استعمال، ناچ گانا اور یہ سب چیزیں جو رپورٹس میں ہم نے دکھائیں، کس طرح آپ اس کو بیان کر پائیں گے؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا؟
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک انتہائی حساس موضوع پہ آج ہمیں دعوت دی ہے۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ جیسے رپورٹ میں کہا گیا کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے اسوہ اور بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو ہمیں انہی سے رہنمائی لینی چاہیے، انہی کی سیرت طیبہ سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور ہمیں ان کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں یہ واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے قبر کے اور مزار کے بارے میں۔ بنیادی طور پر اس کے تین حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ قبر کو پختہ بنانا، اس پہ مزار سجانا، پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کی زیارت کے لیے گھر سے نکلنا، پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس پہ سجدہ سجود کرنا۔ یہ تین اہم ٹاپک ہیں قبر سے متعلق۔ جب ہم نظر ڈالتے ہیں، اور علماء کرام خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، احناف سے، دیوبند سے، بریلوی سے، اہل حدیث سے، اہل تشیع سے، جو جید اور اہل فکر و علم علماء کرام ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں سے اپنی امت کو منع کیا ہے اور کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ میں ایک اہم ترین صحابی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ عنہ، ان کے ایک قول کریم سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔
جی،
انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کر بھیجا کہ جاؤ قبروں کو، اپنے بتوں کو اور مجسموں کو مٹا دو اور قبروں کو برابر کر دو۔ یعنی بہت اونچی قبریں بنانا اور بہت مزار سجانا ان کی ہی اجازت نہیں دی، پھر اس کے آگے مزاروں پہ جانا اور سجدہ کرنا اور ان پہ جا کے ان کی زیارت کرنا۔ جیسا کہ ایک حدیث میرے سامنے آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ صرف تین مقام ایسے ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے گھر سے نکلا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے مسجد حرام ہے، جسے ہم بیت اللہ خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر میں فرمایا کہ مسجد حاضہ، یعنی یہ میری جو مسجد نبوی ہے یہ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ مسجد اقصا۔ یہ تین مقام ایسے ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے ثواب کی، اجر کی غرض سے گھر سے نکلا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا مزار نہیں، کوئی ایسا قابل عزت و احترام، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس کے بارے میں انسان گھر سے نکلے اور یہ تہیا کر کے نکلے کہ میں اجر و ثواب کے حصول کے لیے جا رہا ہوں۔ لہذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں، وہ جو آپ کا آخری مرض ہے جس میں آپ بڑے کرم میں مبتلا ہیں، اس میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں، اور اس کی راوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہود و نصارہ پر لعنت کی ہے، اس لیے کہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی اور صالحین نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، اس لیے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ برباد ہو گئے اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی، نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا، مسجدیں بنا لیا، لہٰذا میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ کبھی تم ایسا نہ کرنا۔
جی ڈاکٹر صاحب، میں واپس آپ کی طرف آؤں گی۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہوا ہے بہت ہی سینئر اسلامک اسکالر ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے، اور محمد عیسیٰ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ غامدی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو سلام کرنا چاہوں گی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
بہت شکریہ غامدی صاحب، اس بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ آپ ہم نے جوائن کیا ہے۔ غامدی صاحب، جیسے میں نے جب یہ رپورٹ دیکھی تو مجھے تھوڑی حیرانی بھی ہوئی، اور مجھے ظاہر ہے اس بات کا احساس بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی منصب دیتا ہے یا اس آپ کو کسی سے بات کرنے کا حق بات کہنے کا اگر موقع ملے تو اس پہ جہاں تک میرا اپنا ایمان ہے پردہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو مجھے دیکھ کے ذرا حیرانی اس بات پر ہوئی کہ بہت ساری جو عوام ہے ہماری وہ ہمیں مس گائیڈڈ نظر آئی، یعنی کہ ایسے مواقع پر عموماً عوام کو گائیڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو یہ تمام ذمہ داری پھر کس پر آ جاتی ہے اگر آج میں تو یہ کہوں گی حرکات، اور پھر اس کے علاوہ کرمنل ایکٹیویٹیز، اور پھر وہاں پر ناچ گانا اور یہ سب کچھ جیسے کہ رپورٹ میں ہم نے دکھایا، آپ کیسے دیکھیں گے اس کو؟
اس کی ذمہ داری ہمارے علماء پر بھی ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے ارباب حل و عقد پر بھی ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے دانشوروں پر بھی ہے۔ مذہبی لحاظ سے آپ کسی قوم کی اگر اچھی تربیت نہیں کرتے تو اسی طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اسلام توحید کا مذہب ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ارشادات بالکل واضح ہیں اس معاملے میں کہ آپ کو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے استغاثہ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، براہ راست اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ عرضداشت پیش کرنی ہے کرنی ہے۔ یہ باتیں بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں، یہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی بیان ہو گئی ہیں۔ ان کے بارے میں لوگوں کو صحیح تعلیم دینا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کی، دانشوروں کی ذمہ داری ہے، ہمارے ارباب و حل و عقد کی ذمہ داری ہے، اور جرات کے ساتھ ہمیں اپنی نصاب کی کتابوں میں بھی جب ہم اسلام پڑھاتے ہیں
جی
تو اپنے بچوں کو یہ سب باتیں بتانی چاہیے۔ اصل میں اس طرح کی چیزوں کا بنیادی سبب ہمیشہ جہالت ہوتی ہے، جب تک ہم جہالت کے خلاف جہاد نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اس طرح کے مناظر جگہ جگہ دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کیونکہ یہ مناظر دیکھنے کے بعد کوئی شخص اگر اسلام کو سمجھنا چاہے تو وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک طرف قرآن کی تعلیم ہے جو سرتسر توحید کی تعلیم ہے،
بالکل
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جن میں کوئی گنجائش نہیں اس طرح کی باتوں کی۔ ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالغفور صاحب نے وہ تمام احادیث رکھ دی ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کن جگہوں پر جا سکتے ہیں، آپ کہاں دعا کر سکتے ہیں، آپ کس جگہ کو مبارک سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ برکت کی جگہ اور مقدس جگہ تو آپ کے گھر کے پاس بنی ہوئی مسجد ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کوئی آدمی وہاں جا کے اپنا سر سجدے میں نہیں ڈالتا، اگر کوئی تکلیف یا مصیبت اس کو ہو وہ ان جگہوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں کہیں اس نقطۂ نظر سے کہ آپ زیارت کرنے کے لیے جائیں، کسی جگہ کو مقدس سمجھیں
جی،
تو وہ تین جگہ ہیں وہ متعین کر دی گئی ہیں، اور وہ بھی آپ غور کریں تو مسجدیں ہیں،
مسجدیں جی بالکل،
وہ مسجدیں ہیں، مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، مسجد اقصا ہے، وہ کسی کی قبر نہیں ہے۔ کسی قبر کو زیارت گاہ بنانا یہ چیز تو اسلام کے لیے ایک اجنبی چیز۔
اچھا غامدی صاحب، اگر یہ چیزیں ساری ہمارے لیے اجنبی بھی ہیں اور حیران کن بھی ہیں، جس میں قرآن پاک کی آیات کھول کھول کر پروردگار نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، اور پھر ہم دنیا کو یعنی کہ ویسٹ کو، دیگر ممالک کو جو ہے ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پروگریسو بھی ہیں، اسلام پیس کا مذہب بھی ہے، پروپیگیشن کا مذہب بھی ہے، اور ٹروتھ کا مذہب بھی ہے، تو جب اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی، کانٹرڈکٹری اور کانفلکٹنگ چیزیں سامنے آئیں گی، تو جو کہ ہمارے اپنے اندر معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جس کو آپ نے جہالت سے ملایا اور آپ نے کہا کہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو ہم ان کو کیسے کنونس کر پائیں گے؟ یہاں تو ہم اپنے آپ میں ہی بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔
بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے ان رویوں نے اسلام کی دعوت کو جتنا نقصان پہنچا دیا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام تو ایسا فطری مذہب ہے کہ اگر اس کی صحیح تعلیم کو آپ سادگی سے سامنے رکھ دیں تو کوئی سلیم و طبع آدمی اس کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بات کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اسی پروردگار کی تم کو عبادت کرنی ہے، اسی سے دعا کرنی ہے، اللہ کے پیغمبروں سے ہدایت پانی ہے، ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اچھے عمل کی بنیاد پر جواب دہی ہونی ہے، یہ مذہب کا خلاصہ ہے. اتنا سادہ مذہب ہم نے اس کو ایک پیچیدہ داستان، ایک اسطورہ، ایک بے مالا بنا کے رکھ دیا ہے. یہ چیز بڑی نقصان دہ ہو رہی ہے،
بہت نقصان دہ ہے. محمد عیسیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، خاندی صاحب بھی ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کی بھی گفتگو آپ نے سنی. عموماً لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ آیات شاید کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسیلہ ڈھونڈنے کا کہا. اس حوالے سے تھوڑی سی اگر آپ تشریح کر دیں کہ کیا ایسا کوئی ذکر ہے، اور کتنی آیات قرآن پاک میں ایسی ہیں اور صورتیں ایسی ہیں جن میں کہ شرک کے حوالے سے ذکر کیا گیا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیلہ کے اوپر تقریباً 40 سے زیادہ آیات ہیں قرآن میں، اور سب سے پہلے جو میں کہنا چاہوں گا دعا کے بارے میں،
جی،
جو سب سے بڑی غلط فہمی ہے. سورہ مومن قرآن کی 40ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 60 ہے. اگر ہم یہاں غور کرتے ہیں اس آیت کی مفہوم پر، تو یہاں اللہ تعالی نے دعا کو عبادت کہا ہے، دعا کو عبادت کہا ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے. یعنی کہ انسان جب دعا کرتا ہے مزار پر کھڑے ہو کر، یا مزار والے سے وہ مانگتا ہے، تو وہ اس چیز کو غور نہیں کرتا کہ عبادت صرف نماز نہیں، یہاں دعا کو عبادت کہا گیا ہے. اور سورہ بقرہ کی 186 نمبر اگر آیت پر غور کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو جب یہ مجھے پکارتے ہیں تو میں تو ان کی پکار کو سنتا ہوں، میں ان کی شہرت کے قریب ہوں، چاہیے ان کو بھی کہ میرے احکام بجا لائیں. ہم دعا کا وہ حصہ جو بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ بھئی اللہ تو سنتا ہے، اللہ تو ہماری شہرت کے قریب ہے،
جی،
ہم آیت کا آخری حصہ بھول جاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاہیے ان کو بھی میرے احکام بجا لائیں. یعنی کہ عملاً جو ہمیں کام کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کرتے ہیں،
اچھے
تو
کام،
سب اچھے کام جو اللہ تعالیٰ
اپنے, اپنے اللہ تعالیٰ
اللہ
سے
مانگتے ہیں.
ٹھیک.
دوسرا جو آپ نے کہا وسیلے کا، سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں سورہ ہے، آیت نمبر 35 ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وسیلہ تلاش کرو. اب یہ اگر میں اتنا پڑھ دوں تو شاید سمجھ میں نہیں آئے گا. تو وسیلہ کس چیز کا؟ اللہ کی سبیل، اللہ کا راستہ. جب دنیا میں جیسے گاندھی صاحب نے اور ہمارے دوسرے بھائی نے فرمایا کہ اللہ کے وہ بندے جو قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان کی طرف رجوع کر کر وہ چیزیں جو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں، جو اللہ کے قربت کے قریب لے جاتی ہیں، وہ چیزیں سیکھیں، بیسیکلی اس کو وسیلہ کہا گیا ہے. وسیلہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی قبر پر جا کر اس سے کہوں کہ میرے کیونکہ کچھ کام رکے ہوئے ہیں، جیسے میں آپ نے رپورٹ دکھائی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب ایک میری بہن نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی تو میں یہاں آئی ہوں. تو اگر آپ غور کریں، دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، اس میں مسلمان اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو کیا باقی لوگ نہیں مانگتے اپنے خداؤں سے؟ تو کیا ان کی وہ نہیں سنتا؟
آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ایک تو اور ایک جو ہے انہوں نے تو کہا کہ ہم ایک مگر مچھ کا وہ اس نے حوالہ دیا.
مطلب میں آپ بلیو کریں، میں تو میرا تو رونے کا مقام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک جیسے گاندھی صاحب نے فرمایا کہ حکومت وقت اور جو اس وقت موجود ہیں زمین پر حق کہنے والے علماء، ان کو فرنٹ پہ آنا چاہیے، کیونکہ یہ عذاب ہے، ہم سب کے لیے ایک عذاب ہے، کیونکہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کا نہ حکم اللہ نے دیا، نہ اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. ہم ان خرافات میں چلے گئے ہیں جو بت پرست لوگوں کی چیزیں تھیں، جو ہماری نہیں ہیں.
لیکن محمد عیسیٰ صاحب، جب ہم ایسی چیزوں کو اٹھاتے ہیں یا اسے سوشل ایولز کہتے ہیں، اور آپ نے دیکھا وہاں پہ باقاعدہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چرس پی رہے ہیں، پہلے کوئی کہتا ہے میں بھنگ پیتا تھا، رقص ہو رہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے جو اوقاف کی جو منسٹری ہے، جو رسپانسبل لوگ ہیں، یا جو ان کی جو مزار کے رسپانسبل لوگ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے؟
میجورٹی لا علمی کی وجہ سے، میجورٹی، کیونکہ ہم جاتے ہیں لوگوں کو پریچنگ کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ آتے تھے، ہم بھی آ رہے ہیں. اور جہاں تک اوقاف اور ان ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں، وہ لوگوں کو کم کیسے کریں؟ کیونکہ لوگ آتے ہیں تو تجوریاں بھرتی ہیں، لوگ آتے ہیں تو ان کی تجوریاں بھری جاتی ہیں، تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ کیونکہ یہ کام اتنا حساس ہے جو علماء دین کو اٹھانا چاہیے، جس طرح آج آپ نے اس پینل پہ اٹھایا ہے، کیونکہ کام تو ان کا ہے لیکن ہم اپنے کاموں سے ہی تو غافل ہیں، اسی لیے تو ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. آج ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم نے وہ کام سارے چھوڑ دیے جو اللہ نے کہا اور اس کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اور باقیوں کے دروازے پکڑ لیے.
ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں ناظرین، لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد ہمیں ہمارے تینوں گیسٹ جو ہیں انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، ان سے مزید پوچھیں گے کہ اگر انسان، اور ظاہر ہے انسان خطا کا پتلا ہے، اگر ہم ایسی راہ پر چل بھی پڑے تو پھر ہم اس سے واپس کیسے لوٹیں، اور جب ہم لوٹیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. جہاں تک تھوڑی بہت میں نے سٹڈی کی ہے، اور محمد عیسیٰ صاحب اور ڈاکٹر عبدالغفور صاحب، میں یہ آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی، تقریباً 8 ایسی جو صورتیں ہیں قرآن پاک میں، سورہ بقرہ سے لے کے انفال، فاطر، سورہ توبہ، مائدہ، یونس، زمر اور احقاف، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس میں توحید اور شرک کے حوالے سے واضح طور پر بات کی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرف چلے بھی گئے ہیں تو ہمیں یہاں سے واپس لانے کی ذمہ داری کس کی ہے، اور واپسی کا راستہ پھر کیا ہوگا، کس طرح ہم ان چیزوں سے نکل پائیں گے؟ بیکاز اس کے بعد ہم دنیا کو کیسے دکھائیں گے کہ ہم یونیفائیڈ ہیں، ہمارا ایک ریلیجن ہے؟ پھر ظاہر جب دنیا ہم پہ ہنستی ہے تو ہمیں انہیں اپنے ڈیفنس میں کہنے کو کچھ نہیں ہوتا نا، کیونکہ پھر وہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کے کارنامے ہیں اور آپ پروپیگیٹ کرتے ہیں اسلام کو ان اے گڈ وے.
جی، اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں توحید کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں اور توحید خالص کے بارے میں بے شمار آیات کریمہ موجود ہیں. اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس بارے میں جیسے غامدی صاحب نے اور کراچی سے عیسیٰ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے سورہ توبہ کی آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اتخذوا احبارہم رہبانہم ارباب من دون اللہ و عیسیٰ ابن مریم، کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ احبار اور رہبان کو اپنے خدا بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو بھی. اس ضمن میں ایک سوال پیدا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ لوگ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، پھر ان کو کیوں کہا گیا کہ ان لوگوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ چونکہ علماء جو حلال کرتے تھے ان کو ماننے والے اس کو حلال جانتے تھے، اور جس کو علماء حرام قرار دیتے تھے اس کو وہ حرام سمجھتے تھے. تو ان کا یہ سمجھنا، اس نہج میں اپنے علماء کو لے جانا، یہ اللہ کے شریک بنانے اور ان کی عبادت کرنے کے مترادف ہے. تو اس ضمن میں بڑے اہل سنت والجماعت کے جید علماء کے فتاوی بھی موجود ہے.
جی،
مولانا احمد رضا خان کا فتویٰ موجود ہے، پیر کرم شاہ الازہری کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ جو خیال کیا جاتا ہے اور عوام میں جو پایا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے. لیکن ایک میں اور حوالہ دوں گا کہ پچھلے سال 18 اپریل کو
جی
لاہور شہر میں ہی حجویری حال میں ایک بہت بڑا مشائخ کا اجتماع ہوا تھا، جس میں کراچی کے اور لاہور کے جید علماء کرام، جس میں سب بڑے بڑے نام لیے جا سکتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے مشائخ اور علماء نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بارے میں جو بات کی جاتی ہے کہ ہمارے خیالات اور ہمارے نظریات یہ ہیں، ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے نظریات یہ نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے. کس کے خلاف؟ اس بات کے خلاف کہ مزارات پہ سجدہ کرنا، عورت کا بے پردہ آنا، مرد و عورت کا اختلاط کرنا، بنگیوں چرسیوں کا اجتماع ہونا، وہاں پہ ڈھول بجانا اور گانا بجانا اور اس طرح کی محفلیں سجانا، یہ سب غلط ہے. ہم اس کے
تمام علماء نے اس پہ، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک ریزولوشن تمام جدید علماء نے، آپ نے کہا کہ پچھلے سال ایک پاس کی تھی، یہ آپ کا کہنا ہے نا؟ تمام جدید علماء نے،
سنت والجماعت کے اہل سنت والجماعت کے جید علماء نے،
جی،
جن میں مفتی منیب الرحمان کا نام بھی ہے،
جی،
لاہور سے ڈاکٹر سرفراز نعیمی مرحوم کا نام بھی ہے، ڈاکٹر آصف جلالی کا نام بھی ہے، ڈاکٹر غلام سرور قادری صاحب، یہ سارے جید علماء کرام ہیں، اور بھی بہت سارے نام ہیں. یہ باقاعدہ انہوں نے اس بارے میں سوچا تھا کہ ہم اس کے خلاف ایک ذہن بنائیں گے، عوام میں لے کے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، اس بات کو اور آگے بڑھانا چاہیے، بلکہ ان کو چاہیے کہ جو دوسرے مکاتب فکر ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، دیوبند حضرات ہیں، ان سب سے مل کر پبلک کے اندر یہ جو جہالت ہے، یہ جو خرافات ہیں، یہ جو بےجا بدعات پائی جا رہی ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ ان کو اویئرنیس اور تعارف پیدا کرنا چاہیے. یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج اتنی خرافات ہوگی آج مزارات پہ، آج قبروں پہ، کہ لوگ قبروں پہ تو اس لیے جانا چاہیے مسلمان بندے کو کہ وہاں جا کے اللہ کے سامنے دعا کرے، فکر آخرت کرے، اور اس کو اپنا مرنا یاد آ جائے کہ میں نے مرنا ہے اور اسی قبر میں جانا ہے. قبر پہ تو اس لیے جانا چاہیے.
اچھا محمد عیسیٰ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں واپس. یہاں پہ غامدی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. غامدی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں جو اوقاف کا جو محکمہ ہے ان کو کروڑوں روپے ملتے ہیں مینجمنٹ کے لیے اور اس کے بعد دیکھ بھال کے لیے، اور ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ یہ جیسے کرمنل ایکٹیویٹیز جو یہاں پر ہوتی ہیں اس پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. جو باہر ڈرگز مل رہے ہوتے ہیں عموماً میں نے دیکھا ہے اس میں بچے بےچارے ملوث ہو جاتے ہیں. وہ وہاں پہ ایک سمت بانڈ جو ہے وہ بڑے آرام سے ملتی ہے، اس کو پیتے رہتے ہیں. اس میں میں نے کافی پروگرامز بھی کیے اور پچھلی حکومت نے اور پچھلے ہوم منسٹر نے جو ہے اس میں کافی میری ہیلپ بھی کی. اب ان کرمنل ایکٹیویٹیز کی ریسپانسبلٹی کس پہ آتی ہے؟ اس سے کس طرح ہم اپنا پیچھا چھڑوائیں کیونکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ ملوث ہوتے جا رہے ہیں.
بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اس سے زیادہ اور کیا. یہ تو ماتم کا مقام ہے. اوقاف کے محکمے کا تو آپ نام نہ لیجئے، تم نکو نام ہو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے. وہ تو اصل میں وہی بات ہے کہ تجوریاں بھرنے کے لیے ایک محکمہ بنا دیا گیا. اس کا یہ مقصد تھا ہی نہیں کبھی کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے. عام کیونکہ ایک حکومت کا بنایا ہوا محکمہ ہے تو ہم ارباب حلوات سے یہ تقاضا ضرور کرتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کی تعلیم کا تربیت کا اہتمام کریں. اصل میں آپ قرآن کی تعلیم عام کریں، صحیح احادیث لوگوں تک پہنچائیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اصل نمونہ ہے. دین صرف وہی ہے جس کو آپ نے دین قرار دیا، آپ نے دین کی حیثیت سے اس پر عمل کیا. یہ بات ہمیں لوگوں کے سامنے واضح کرنی چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اسلام پورا کا پورا روشنی میں ہے، کوئی تاریکی کا پردہ نہیں اس پر پڑا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا گیا ہے. مجھے بتائیے کبھی آپ نے کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں اس طرح کی خرافات کا ذکر سنا ہے؟ اللہ کو پکارو، اللہ کو بلاؤ، اللہ کے سامنے استغاثہ کرو، اللہ کے سامنے گڑگڑا کر دعا کرو، اللہ کے سامنے خشوع کے ساتھ پیش ہو. ہم تو اس دعوت کے نمبردار تھے. اس وجہ سے یہ جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. میڈیا کا بڑا غیر معمولی کردار ہے
جی.
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ہمت کی آپ نے اس کو موضوع بنایا ہے. ارباب حل و عقد کو بھی توجہ دلانی چاہیے اور علماء کو بھی کمر کس کے میدان میں آنا چاہیے. یہ بڑی خوشائند بات ابھی آپ کے شرکاء میں سے ایک صاحب نے بتائی ہے کہ بہت سے علماء نے جمع ہو کر ایک قرارداد پاس کی
جی.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا ان کو توفیق دے،
آمین،
میدان میں آئیں اور اپنے پیروکاروں کو یہ بتائیں کہ اسلام توحید اور صرف توحید کا مذہب ہے. اس پہ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ ان میں کوئی بہام نہیں ہے. لہٰذا ہمارے دین میں اس طرح کی خرافات کی کوئی گنجائش نہیں مانی جا سکتی.
بہت بہت شکریہ. جاوید احمد غامدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، سینئر اسکالر ہیں. انہوں نے کہا کہ محکمہ اوقاف کا تو نام نہ لیجئے. ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا لیکن ان کے یہاں کوئی ٹریجڈی ہو گئی اس لیے وہ جوائن نہیں کر سکے اور اپنا موقف نہیں دے سکے. محمد عیسیٰ صاحب اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے ان کرمنل ایکٹیویٹیز کے بارے میں ذکر کیا، مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک پچھلے سال سما ٹیلی ویژن پہ ایک ایکسکلوسو خبر چلی تھی، ایک ماں اور بیٹا جو ہے وہ گئے تھے داتا دربار اور وہاں پر اب آپ دیکھیں نا جب باہر چرس فروخ مل رہی ہو، ایسی چیزیں مل رہی ہو تو ہجوم کے ساتھ اگر کرمنلز اندر گھس جائیں تو ان کو کون دیکھ رہا ہے، کون پوچھ رہا ہے، کون چیک کر رہا ہے؟ تو وہاں پہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بیٹے سے الگ ہو گئی اور اس نے زیور وغیرہ بھی پہنا ہوا تھا اور اس کی بڑی ایکسکلوسو فوٹیج سما نے چلائی اور پھر الحمدللہ ماں بیٹا مل گئے. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ اب عوام تو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کرمنلز بھی اندر چلے گئے. اگر کوئی چلا جاتا ہے، کسی کا زیور لے لیتا ہے، کسی کو چوری کر لیتا ہے، آپ نے عموماً لوگوں کی شکایت سنی ہوگی، وہاں جیب کٹ گئی. باہر جیسے میں نے سمت بانڈ کا ذکر کیا، ڈرگس کا ذکر کیا، یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ یہ کون بند کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں آتے جاتے ہوئے آپ تو دیکھتے ہیں نا، یہ لوگ موجود ہیں، آپ نے ایک کو سمجھا دیا، دوسرے کو سمجھا دیا، بٹ یہ میسو گروتھ جو ہے نا یہ بڑھ رہی ہے. اور بچے میں جب بچوں کو دیکھتی ہوں تو ان پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے.
علماء دین جو ہیں وہ اپنے آواز کو تو بلند کر سکتے ہیں لیکن کرمنل لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے روک نہیں سکتے.
ٹھیک.
تو اس ایریا میں جو تھانے دار ہیں، جس جس ایریا میں مزارات ہیں، وہاں پولیس بھی ہے. اگر ریسپانسبل جو اس ہمارے ملک کے ذمہ دار لوگ ہیں یا اوقاف کی منسٹری کے لوگ ہیں وہ اگر ان تھانے داروں کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہاں ہو رہی ہیں تو یہ آپ لوگوں کو پنشمنٹ ملے گی, تو کیوں پوسیبل نہیں ہو سکتا؟
میں نے ان سے پوچھا, میں نے یہ سوال کیا محمد عیسیٰ صاحب, ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس کرنے کو اور اتنے بڑے کام ہیں کہ آپ ابھی ہمیں کہہ رہی ہیں ان لوگوں کو پکڑو, ان کو پکڑ کے ہم جیل میں ڈالیں گے, یہ دو دن بعد خود چھوڑ کے آ جائیں گے, ہم عیدی سینٹر چھوڑ کے آتے ہیں یا واپس بھاگ کے آ جاتے ہیں.
بات یہ ہو رہی ہے جو پینے والے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, جو بیچنے والے ہیں ان کا کیا کریں گے؟ آپ ان پر تو ہاتھ ڈال ہی سکتے ہیں نا کہ جو بیچ رہے ہیں, کیونکہ آپ بلیو کریں کہ ان جگہوں پر سب سے زیادہ منشیات کے کام ہو رہے ہیں.
بالکل,
اور اتنے بڑے اولیاء اللہ کے پیارے لوگ وہاں دفن ہیں. وہاں
کا بنیادی جو مقصد تھا نا, جو اسلام کی پروپیگیشن کی, جو انہوں نے اسلام پھیلایا, آپ اس کو ختم تو نہ کریں نا یہ چیزیں کر کے.
بیسیکلی یہی ہم غلطی کر رہے ہیں کہ ان اللہ کے پیاروں نے اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کیا, لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں کنورٹ کیا, دین کی پریچنگ کی.
بالکل,
ہم وہ بھول گئے. ہم کیونکہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے والے لوگ ہیں, ہم وہ جو انہوں نے کام کیا ہمیں اپنی زندگی میں اس کو کرنا چاہیے, ہم اس چیزوں کو چھوڑ کر ہم دوسری
چیزوں. تو مجموعی طور پر مجھے یہ لاسٹ کامنٹ آپ بھی دیجیے گا, اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی بتائیے گا, کیا یہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سوشل ریسپانسبلٹی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اجتماعی طور پر پورے عوام پر, ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے, یا ہم صرف چند ایک لوگوں کو کہہ کر خود بری الزما ہو جائیں؟
یقیناً یہ سب کی ذمہ داری ہے. جس طرح حدیث رسول ہے کہ جب کوئی شخص برائی دیکھتا ہے تو پہلے ہاتھ سے روکے, پھر زبان سے, پھر دل میں برا جاننا, وہ کمزور ترین ایمان ہے. تو ہاتھ سے روکنے والے تو ظاہر ہے کہ جو اہل حل وقت ہیں, جو گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, صاحب اقتدار لوگ, ان کو کرنا چاہیے
جی.
پھر دوسرا نمبر زبان سے میڈیا والے, علماء کو, ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ ایک ذمہ داری سمجھ کے میدان میں اترے. اور تیسرے نمبر پہ عوام کو بھی بیدار ہونا چاہیے, ان کو بھی سمجھنا چاہیے. وہ اپنے دنیاوی معاملات میں ہر بات سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, ہر چیز سوچ سمجھ کے خریدتے ہیں, تو دین کے بارے میں بھی ان کو یہ ذمہ داری کا احساس.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لاسٹ میں کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گی. محمد عیسیٰ صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک سوشل ایول ہے, انجسٹس ہے, اور اجتماعی طور پر ہمیں اس کو ڈیل کرنا ہے؟
کوئی شک نہیں ہے, ہر انسان کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے, ہر مسلمان کو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران قرآن کی 3 سورہ کی آیت نمبر 110 میں کہتے ہیں کہ ایمان والو, میں نے تمہیں تمام انسانوں میں بہترین امہ چنا ہے. بہترین اس لیے نہیں چنا ہے کیونکہ اسی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو بلاؤ گے بھلائی کی طرف اور برائیوں سے روکو گے. تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر برائی پر وہ آواز اٹھائے, بالکل آواز اٹھائے.
بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہمیں یہاں پر محمد عیسیٰ صاحب نے جوائن کیا, سینئر اسلامک اسکالر, ڈاکٹر عبد الغفور راشد صاحب سینئر اسلامک اسکالر, انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور غامدی صاحب ہمارے ساتھ فون پر تھے. ناظرین, یہ ایک سوشل ایول ہے, کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث لوگ وہاں پر جو ہیں, اس ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک پوری موومنٹ چاہیے. اور یہ موومنٹ, جیسا کہ تمام لوگوں نے یہاں پر ایگری کیا کہ اس میں علماء آلریڈی ایگری کر چکے ہیں, اب یہ گورنمنٹ لیول پر, میڈیا کے لیول پر, اور عوام کے لیول پر ہونی چاہیے. سو ہر ایک نے اپنا رول پلے کرنا ہے. If you have any feedback, Facebook پہ Tonight with Jasmine کا گروپ جوائن کیجیے, مجھے اپنے کامنٹس دیجیے, کچھ سجیشنز دیجیے. For more programs, I'll see you again. Keep watching Sama. Allah Hafiz.